أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله بلا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں مومنین کو، اے مومنوں، یقیناً مشرک جو ہے وہ پلید اور ناپاکی ہے، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اس سال کے بعد، اور اگر یہ مسلمان ہو تم کو ڈر ہو فقر و فاقہ کا تو عن قریب اللہ تعالیٰ تم کو مالدار بنا دیں گے اپنے فضل سے، اگر وہ چاہیں گے تو. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں. آپ اے مسلمانوں، تم جہاد کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے ہیں اور دین حق کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کر لیں اپنے ہاتھ سے اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو کر آئیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. آپ کو معلوم ہے یہ سورت سورہ براءت اور سورہ توبہ ہے، دونوں نام ہیں، اور اس کی ابتدائی براءت من اللہ و رسول ہی سے ہوئی تھی، کہ اللہ اور رسول کی طرف سے یہ براءت کا اعلان ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول ذمہ دار نہیں ہیں. اب مومنین مشرکین کو چاہیے کہ مکہ مکرمہ کو خالی کر دے. ہاں، البتہ 4 مہینے کے دنوں کو مہلت دی جاتی ہے، 4 مہینے کے درمیان میں، اس درمیان میں جہاں چاہے گھومو پھرو کچھ کرو، لیکن 4 مہینے کے بعد جو ہے نکل جاؤ. ہاں، البتہ وہ لوگ جن کے ساتھ معاہدہ کیا اور معاہدے پر وہ قائم بھی رہے وہ مستثنی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا لیکن انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا، تو معاہدہ توڑ دیا تھا، ہماری طرف سے کوئی معاہدہ رہا نہیں. لیکن صرف 1-2 قبیلے ایسے تھے جو اپنے وعدے پر اور معاہدے پر باقی رہے، چنانچہ ان کی مدت 9 مہینے تک تھی. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مہینے ان کے پورے کیے. تو بہرحال اسی وقت یہ اعلان ہوا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو بھیجا تھا. ابوبکر صدیق جو ہے وہ حج کے امیر بنے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ اس اعلان کے، چنانچہ انہوں نے جا کر مکہ مکرمہ حج کے موقع کے اوپر جو ہے مینا میں، عرفات میں، اور جہاں جہاں لوگ جمع ہوتے تھے ساری جگہ 4 اعلان کیے. سب سے پہلا اعلان تو یہ کیا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے آئندہ بیت اللہ کا حج ننگے ہو کر نہ کرے. ایک دوسرا اعلان یہ تھا کہ جنت میں صرف مومنین جائیں گے، کافر نہیں جائیں گے، لہذا جس کو جنت میں داخل ہو وہ ایمان لے آئے. اور چوتھا اعلان یہ تھا کہ جن کے ساتھ اب 4 مہینے تک جو ہے تم کو آزادی ہے، فری ہے، 4 مہینے کے بعد جو ہے مکہ مکرمہ کو بالکل خالی کر دو. اور پانچواں اعلان یہ تھا کہ آئندہ چوتھا اعلان یہ تھا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی کافر اور مشرک جو ہے وہ حج کے لیے نہیں آئے گا. وہ آئندہ سال سے پہلے اگر وہ آئیں، چنانچہ آتے ہی تھے پہلے بھی، وہ تو آ سکتے تھے. چنانچہ حقیقت تو یہی تھی کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو فتح ہونے کے ساتھ ہی اسی وقت اعلان کر دیا جاتا کہ بھائی یہاں سے نکلو یوں، اور یہ اور جو اسی وقت یہ 4 حکم یا 3 حکم کا اعلان کر دیا جاتا کہ کوئی ننگا بھی اعلان نہیں طواف نہیں کر سکتا، اور کوئی مشرک بھی حج یا طواف بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایسا نہیں کیا, چونکہ اسلام جو ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم ہے اور اسلام کے احکام بھی جو ہے نہایت نرم ہیں, انسان آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے. اس لیے ان کے ساتھ یہ رعایت کی گئی کہ 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی. 4 مہینے کے بعد اگر کوئی رہے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کی پکڑ دھکڑ ہوگی, فقتلوہم کا حکم ہے ان کو. بلکہ اس میں بھی ایک رعایت یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی کافر اور مشرک مکہ مکرمہ میں اس لیے آنا چاہے کہ وہ آ کر دین کو سیکھے, دین کو جاننا چاہے کہ میں تو دین قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی تک اسلام میری سمجھ میں نہیں آیا, لہذا میں اللہ کے کلام کو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں, تو اس کو بھی پھر اجازت دی جائے گی ایک مدت تک, یہاں جب تک تو سمجھ جائے وہاں تک یہاں ٹھہر سکتا ہے. یہ بھی ایک کلام پاک میں خود موجود ہے. وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. تو بہرحال جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم کلام پاک کے اندر آیا, یہ گویا اسی اعلان کا تتمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا, خطاب مؤمنوں کے ہے, اور یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے. عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے نجس جیم کے زبر کے ساتھ بھی, اور ایک آتا ہے جیم کے زیر کے ساتھ بھی نجس بھی. نجس کہتے ہیں وہ چیز جو ناپاک ہو گئی, جیسے آپ کا کپڑا ہے تو بیت الخلاء میں گر گیا, آپ کا رومال آپ نے اٹھا لیا تو اب اس کے اندر گندگی لگ گئی, تو یہ کپڑا ہے لیکن ناپاک ہے, اس کو نجس کہیں گے, نجس نہیں کہیں گے. لیکن وہ جو گندگی لگی ہے اس گندگی کا نام کیا ہے؟ نجس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا انما المشرکون نجسن, یہ مشرک جو ہے وہ سراپا ناپاکی ہے, یعنی آپاکی ہے وہ. ایک ناپاک کہتے ہیں ایک ناپاکی کہتے ہیں, تو یوں کہ یہ ناپاکی ہے یعنی عین نجاست ہے یوں. تو سوال یہ ہے اب یہاں سے اسی آیت کی وجہ سے تو بہت ساری باتیں جاننے کو ملتی ہے. تو نجاست کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ, تو نجاست کے متعلق جو ہے کلام پاک کے الفاظ کی تفسیر کرنے والے امام راغب اصفہانی جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نجاست ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی گندگی اور جس سے انسان کی طبیعت چاہے جو ہے نفرت کرتی ہو اور اس کو گندا سمجھتی ہو, چاہے وہ شرافت نفس کی وجہ سے ہو یا علم کی وجہ سے ہو یا عقل کی وجہ سے ہو یا شرعی حکم کی وجہ سے ہو, یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نجاست کا ایک عام مفہوم ہے. تو نجاست جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے, عام کو سمجھا دیتا ہوں, ایک ظاہری نجاست اور ایک جو ہے باطنی معنوی نجاست. یعنی ایک ایسی نجاست کی جس کو ہر آدمی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ گندگی ہے, جیسے پیشاب ہے پاخانہ ہے, لیکن اس کے باوجود جن کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ ایسی چیز کو بھی پاک بھی کہتے ہیں بلکہ متبرک بھی سمجھتے ہیں. یہ جیسے گائے کا پیشاب جو ہے وہ اس کو بابرکت سمجھتے ہیں اور اس کو پیتے بھی ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ بھی اس لیے ذکر کر دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کی عقل بھی برابر ہو, جن کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ ایسا بھی کرتے ہیں. یہ گلاب کو جو ہے وہ پیشاب کہیں گے اور پیشاب کو وہ گلاب سمجھیں گے, چنانچہ گلابی کی جگہ وہ استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال ایک نجاست تو نجاست ظاہری ہے, جیسے یہی ساری چیزیں, یہ تو اس کو تو شریعت نے بھی کہا ہے, ہماری شریعت نے بھی کہا ہے, انسان کی عقل بھی کہتی ہے. پھر شریعت میں اس کی بڑی لمبی تفصیل بھی ہے, نجاست غلیظہ بھی, نجاست خفیفہ بھی, اس کے احکام بھی ہے کہ کپڑے پر بدن پر کوئی اگر نجاست لگ جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو وہ سب تفصیل یا تو آپ کسی سے سیکھیے, ضرورت پڑے جب پوچھ لیجیے. یوں ایک تو یہ نجاست ہے, تو یہ ظاہری نجاست ہے. دوسری معنوی نجاست بھی ہے, وہ اسلام سکھاتا ہے. بھئی آپ باوضو بیٹھے تھے, ہوا ذرا سے خارج ہو گئی, شریعت نے کہا آپ بے وضو ہو گئے, اب نماز کے لائق نہیں رہے, نماز آؤ مسجد سے باہر جاؤ وضو کر کے آؤ پھر نماز پڑھو. تو ظاہر بات ہے کہ یہ دوسروں کو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن ہاں جو اسلام کے پابند ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا. بدن سے ذرا سا خون نکل گیا, اگر خون نکل کر بہہ گیا تو ہم کہیں گے آپ کا وضو ٹوٹ گیا, اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ نجاست کون سی؟ دوسرے لوگ تو جانتے بھی نہیں اس کو, بہت سے تو خون نکلتا ہے یوں کر کے صاف کر لیتے ہیں, ایسا بھی کر لیتے ہیں. زمانۂ جاہلیت میں جو ہے خون یہ بہتے ہوئے خون کو پیا کرتے تھے لوگ, اور ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کو خون کو گندگی نہیں سمجھتے. شراب ہے, شراب ہمارے نزدیک نجاست نجاست ہے, اپنے کپڑے پر لگ جائے آپ کا کپڑا ناپاک اس کو دھونا ہے, لیکن وہ لوگ جو ہے شراب ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں. جیسے ہم پانی پیتے پیتے اگر پانی بدن پر گر جائے تو ہمیں کیا, کچھ بھی نہیں, ہم سمجھتے ایسے جھٹک دیتے ہیں بھائی سوکھ جائے گا. اسی طرح شراب اگر کے قطرے گر گئے تو ان کو کچھ بھی نہیں, اسی طرح پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں ان کو بھی کچھ پڑی نہیں, سمجھ گئے؟ تو کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر ایک کے نزدیک یہ چیز ایسے نہیں ہے. اسلام اسی لیے حدیث پاک میں ہے الطہور و شطر الایمان, کہ پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے, اور پاکی کی بہت زیادہ تاکید ہے. اسی لیے پیشاب سے نہ بچنے والوں کے لیے جہاں عذاب قبر کی وعید ہے, جو آدمی پیشاب سے نہیں بچتا ہے, اور یہ آج کل ہمارے نوجوانوں کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے. جو بچے اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں, ٹشو بھی نہیں ہوتا ہے, اب وہ ویسے ہی رہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ کا پاجامہ, آپ کی پتلون, جو کپڑا بھی ہو, اس پیشاب گر گیا, ناپاک ہو گیا, اب ہفتے تک آپ نہیں بدلیں گے تو آپ ہفتے تک کی نماز بھی بیکار بھی جائے گی. آپ کا وقت بھی گیا, آپ کا وضو کے پانی بھی گیا, آپ کی نماز بھی گئی, ساری چیزیں گئی. تو بہرحال جو ہے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے, وہ جا رہے تھے تو ان کا جو جانور تھا وہ ایک دم بدک گیا, بھاگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور ایسا کیا ہوا, یہاں بظاہر تو کچھ بدکنے کی چیز نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں قبر ہے, اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا, وہ عذاب اس جانور پر ظاہر ہوا, اس لیے بدکا اور یہ زور سے بھاگا. یوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عذاب قبر دو وجہ سے عام طور پر ہوا کرتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ آدمی پیشاب کے قطرات سے احتیاط نہیں کرتا, ایک دوسرا چغل خوری کرتا ہے. یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب قبر کے اندر آدمی عام طور پر مبتلا ہوتا ہے. اب چغل خوری تو کوئی کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا, لیکن پیشاب کے قطرے سے بچنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس لیے استنجا اور استبرا جو ہے اسے علماء سے برابر سمجھ بھی لینا چاہیے. شروع میں سمجھ میں نہیں آتا, جوانی کے اندر تو عام طور پر جو ہے وہاں اعضاء سب مضبوط ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط یہ ہے کہ آدمی جب پیشاب سے فارغ ہو جائے تو اس کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اب کوئی قطرہ آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی قطرہ آ رہا ہے تو پھر آپ کا وضو بھی صحیح نہیں ہوگا, آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے اگر آپ نے ٹسو, پہلے کے لوگ جو ہے وہ مٹی کے ڈھیلے سے برابر استنجا کرتے تھے, تو اگر آپ کے پاس ٹسو ہے, ٹسو کو تھوڑی دیر کے لگا لیا اور وہ ٹسو صاف ہو گیا, اب آپ کو اطمینان ہو گیا, اب اس کے بعد آپ وضو کریں. اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کو شک ہے کہ پیشاب کا قطرہ کوئی آ رہا ہے تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ وضو تو جب ہوگا جب پیشاب بند ہو جائے. اگر وضو ہے اور پیشاب آ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کے ساتھ کیسے وضو ہوگا؟ سیدھی بات ہے. تو بہرحال یہ نجاست جو ہے ایک نجاست ظاہری ہے, ایک نجاست معنوی ہے. اسی طرح جنابت, غسل کی حاجت عورت کے لیے حیض سے پاک ہو گئی, حیض بند ہو گیا یا نفاس بند ہو گیا, اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. تو یہ اسلام کا حکم ہے, اور دوسروں کے یہاں کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود شریعت جو حکم دیا وہ حکم ہے. تو بہرحال جو ہے یہ نجاست ہے, یہ ساری نجاستیں اس کے اندر داخل ہیں, نجاست ظاہری بھی اور نجاست معنوی بھی, اسی کے ساتھ ساتھ نجاست باطنی بھی. تو یہ نجاست جو ذکر کی میں نے, یہ جسم کی اور بدن کی ہے, اور ایک نجاست ہے دل کی. وہ دل کی سب سے بڑی نجاست جو ہے کفر اور شرک ہے. کفر شرک سے بڑا کوئی بھی نہیں. اس کے علاوہ اور ساری جو اخلاق رذیلہ ہیں, دل کے اندر حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, دنیا کی حرص ہے, جو لوگوں سے عداوت دشمنی ہے مومن, یہ ساری خرابیاں ہیں. یہ خرابیاں ایسی ہیں کہ جن خرابی کی وجہ سے دل گندا ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث, اور اس کا مستقل بیان ہے حدیث پاک میں, اور اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نمل مشرکون نجس, بے شک مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پاکی ظاہری نجاست بھی ان کے ساتھ لگی رہتی ہے, وہ اور غسل کا تو وہ جانتے ہی نہیں کہ جنابت کے بعد غسل کرنا چاہیے. تو معنوی نجاست بھی ہے, اور ان کے دلوں کے اندر کفر شرک بھرا ہوا ہے, اس لیے باطنی اعتبار سے بھی نجس ہیں. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجسن, بے شک مشرکین جو ہے وہ نجس ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, بس مسجد حرام میں اس سال کے بعد وہ داخل نہ ہوں گے. لا یقرب, قریب بھی نہ جائیں. قریب کا مطلب یہ داخل بھی نہ ہو, قریب بھی نہیں جائیں. تو اب اس وجہ سے مسجد حرام کا لفظ ہے, مسجد حرام سے کیا مراد ہے؟ تو ایک بات میری بھی سمجھ لیں, خانہ کعبہ جو ہے گول درمیان میں جس کا ہم طواف کرتے ہیں وہ تو خانہ کعبہ کہلاتا ہے, اور اس کے چاروں طرف جو مسجد بنی ہوئی ہے, اب تو الحمدللہ بہت بڑی مسجد بنی گئی, اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. یہ مسجد حرام, اور اس کے بعد سے جو ہے جو حصہ باہر دور تک وہ حصہ حرم کہلاتا ہے. وہ حرم کی حدود جو ہے وہ الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم دیا کہ بیت اللہ بناؤ اور اس کے بعد جو ہے اس کا حج کرو, تو حج کا جب اعلان ہوا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, مثلا یہ خانہ کعبہ ہے, تو خانہ کعبہ سے ادھر آنے والوں کے لیے مثلا 10 میل تک کا یہ حرم ہے, ادھر آنے والوں کے لیے جو ہے مثلا 15 میل کا حرم ہے, ادھر آنے والوں کے لیے 10 ہے. تو ہر ایک کی جگہ اور وہ شہر متعین کر دیے ہیں. سب سے زیادہ لمبا اگر ہے مدینہ منورہ کے لیے, اس لیے کہ مدینہ منورہ جو ہے میں تو 300 کلومیٹر پر ہے, اور جب مدینہ منورہ سے آپ نکلیں گے تو فوراً بیر علی سے آپ کو احرام باندھ کے چلنا پڑے گا. اس کی حکمت بھی علماء نے بڑی عجیب بیان کی ہے, چونکہ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جو مرکزی اسلام ہے, جہاں سے اسلام پھیلا ہے, یہ خاص خصوصیت ہے, تو اس کی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے, اس کی پاکیزگی, اس کے تقدس کو اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بتا دیا کہ جب حج کے لیے بھی آؤ تو اس کے لیے وہاں کا حرم وہیں سے شروع ہو جائے گا. یوں یہ ہے. تو بہرحال حرم ایک تو حدود حرم کہلاتی ہے, اور اس کے بعد جو جگہ ہے وہ ہل کہلاتی ہے, اور پوری دنیا یا آفاقی اور ہل کے اندر موجود ہے. حج کے احکام پڑھیں گے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. بہرحال یہ مسجد حرام ہے. ایک بات ضمناً ذکر کر دیتا ہوں, بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے, تو حدود حرم جو ہے, جیسے مسجد تنعیم جاتے ہیں نا, مسجد عائشہ جاتے ہیں جہاں سے احرام باندھ کر آتے ہیں, وہاں سے لے کر حرم تک کی یہ جگہ, اسی طرح جائر رانہ ہے, جائر رانہ سے لے کر یہاں تک کی, اسی طرح جدے سے آگے لے کر وہاں تک کی, یہ ساری جگہ جو ہے یہ کیا حرم کہلاتا ہے. اور یہ حرم ہے اس لیے اگر کوئی آدمی باہر سے اگر جائے تو حرم سے داخل ہونے سے پہلے احرام اس کے لیے ضروری ہے. جب تک احرام نہیں باندھے گا وہاں تک داخل نہیں ہو سکتا, چاہے حج کے لیے جائے, چاہے عمرے کے لیے جائے, یا کسی اور کام کے لیے جائے, تو بھی جو ہے پہلا احرام باندھنا ہے. اور اگر اندر چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے واپس نہیں آیا تو اس کو پھر ایک دم دینا پڑے گا, دم اس کے اوپر ضروری ہے. خیر, تو یہ پورا کا پورا حرم کہلاتا ہے. کلام حدیث پاک میں جو 100,000 نماز کا ثواب ہے وہ صرف مسجد حرام میں نہیں ہے بلکہ پورے حرم میں ہے. پورے حرم میں آپ جہاں کہیں بھی نماز پڑھیں گے آپ کو 100,000 نماز کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, مسجد حرام صرف اسی کو نہیں کہتے, میں نے کہا نا یہ بھی مسجد حرام ہے اور چاروں طرف کا جو حرم ہے وہ بھی مسجد حرام ہے. جیسے بادشاہ کا محل ہوتا ہے تو محل ہی کے اندر جانے کی ممانعت نہیں ہوتی ہر ایک کو, بلکہ اس کی طرف جو ہے بہت سارا گارڈن بھی ہوتا ہے, اس کی فضا بھی ہوتی ہے, اور وہاں حدود لگا دی جاتی ہے, اس میں بھی نہیں آتے, اس کو حما کہتے ہیں. تو جس طرح جو ہے محل کے چاروں طرف کی جگہ جو ہے وہ بھی ایک اس کے اندر بھی داخل ہونے کی اجازت چاہیے, اسی طرح خانہ کعبہ کی چاروں طرف جو حرم ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو خانہ کعبہ کا حکم ہے. اور ایک مرتبہ میں ہاں مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اس بات کو بڑے اچھی طرح ثابت بھی کیا. انہوں نے کہا کہ کلام پاک کے اندر دو قسم کے الفاظ آتے ہیں. کلام پاک میں ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, بیت کا لفظ ہے اور بیت اللہ کے لیے ہے. اسی طرح کلام پاک میں ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ, تو بیت کا لفظ جو ہے وہ صرف خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور المسجد الحرام کا لفظ جو ہے پورے حرم کے اوپر بولا جاتا ہے. چنانچہ اس کی دلیل بھی ہے, کلام پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہے, اس میں ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو رات و رات لے گئی مسجد حرام سے کہاں لے گئی, مسجد اقصیٰ تک, یعنی بیت مسجد اقصیٰ مسجد یعنی بیت المقدس تک. تو یہاں مسجد حرام جو کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں مسجد حرام میں نہیں تھے, بلکہ آپ اپنی پھوپھی کی بہن کے یہاں جو ہے پھوپھی کے یہاں ام ہانی کے مکان میں آرام کر رہے تھے, وہاں جبرائیل امین آئے تھے اور آپ کو جگایا اور آپ کو براق پر بیٹھ کر لے گئے تھے. تو معلوم ہوا کہ حرم جو ہے وہ صرف مسجد حرام جو ہے صرف مسجد کا نام نہیں ہے, پورے حرم کا نام ہے, تو اس لیے مسجد حرم وہاں کہتے ہیں. اور اس لیے جو آدمی بھی حرم میں نماز پڑھے گا اس کو 100,000 کے برابر ثواب ملے گا, بخلاف مدینہ منورہ کے. مدینہ منورہ آپ جائیں گے تو مدینہ منورہ کی مسجد کی جو فضیلت ہے چاہے وہ 50,000 ہو یا 1,000 ہو, تو بہرحال اس میں یہ کہ آپ مسجد کے اندر پڑھیں گے تو ہی یہ ثواب ملے گا. اور اگر آپ مسجد میں نہیں پڑھی, کسی جگہ قبا میں جا کر پڑھ لی یا کسی اور مسجد قبلتین میں جا کے پڑھ لی, تو پھر ایسی صورت میں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی خصوصیت ہے, وہیں پڑھیں گے تو وہ فضیلت حاصل ہوگی, بخلاف مکہ مکرمہ کے. مکہ مکرمہ میں چاہے آپ مسجد حرام میں پڑھیں تو یا مکہ مکرمہ کی کسی مسجد میں پڑھ لیں, بہت ساری مسجدیں ہیں ہر محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے, تو ضروری نہیں ہے. تو اگر آپ وہاں کہیں کسی کام سے چلے گئے اور وہاں بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو 100,000 کا ثواب ملے گا, اور یہ فرق اس سے ہے میں نے آپ کو بتایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کی بالکل قریب نہ جائیں. اب سوال یہ ہے کہ مشرکین جو ہے ان کو مسجد حرام سے روکا گیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو یہ صرف مسجد حرام کا حکم ہے یا ساری مساجد کا حکم ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ کلام پاک کی اس آیت میں صراحتاً تو نہیں ہے, صراحتاً تو صرف مسجد حرام کے متعلق ہے کہ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے آئندہ سال سے. تو اب جو ہے دوسری مساجد کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں علماء نے اپنے اپنے طور پر جو ہے احادیث سے اور کلام پاک کی آیات سے احکام مستمد کیے ہیں، چنانچہ چاروں امام کے نزدیک ہوں کہ الگ الگ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک تو کسی دوسری مسجد میں بھی کافر نہیں جا سکتا، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس میں کچھ تخفیف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حرم کے اندر تو نہیں جا سکتا، لیکن حرم کے علاوہ اور مساجد ہے، اس میں اگر کوئی کافر جو ہے اجازت وہ یا اس کا کوئی خادم یعنی ادب کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا چاہے تو پھر وہ داخل ہو سکتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں یہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، خلافت کے دور میں سارے عمرا پر لکھ دیا تھا کہ کوئی بھی کافر کو مسجد میں داخل منع مت ہونے دو۔ تو ظاہر بات ہے کہ اسلامی حکومت تو بہت دور تک پھیل پہ چلی گئی تھی، تو وہاں سب پر لکھ دیا تھا، اس لیے گویا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، لا احل المسجد لحائض ولا جنب، کہ میں مسجد کے اندر جو ہے حائض یعنی حیض والی عورت اور جنوبی کے لیے، جس کے اوپر غسل فرض ہے، اس کے لیے میں حلال نہیں قرار دیتا۔ تو اس حدیث کو بھی لکھا بھی اور یہ آیت شریفہ لکھ کر امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ساری جگہ بھیج دیا تھا، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کافر مسجد کے اندر نہیں آ سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ہے ان کے نزدیک جو ہے مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام کے علاوہ اور مساجد کے اندر جا سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی نظر بہت ہی باریک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کرامے، چونکہ بھیا میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ براءت من المشرکین کا تتمہ ہے، پہلے زمانے شروع میں یعنی جب مکہ مکرمہ فتح بھی ہو گیا، اس کے بعد بھی کفار جو ہے ایک سال تک مسجد حرام کے اندر آتے تھے، طواف بھی کرتے تھے اور جو ہے وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، اور وہ اپنے طور پر بھی کرتے تھے، یوں تو ان کو روکا نہیں گیا تھا، ان کے لیے اعلان کر دیا گیا تھا ایک سال کے بعد اب تمہارے لیے مسجد میں جانا منع ہے۔ یہ تو معلوم ہوا کہ مسجد حرام سے جو روکا گیا تھا وہ عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے اور حج سے روکا گیا تھا، یوں ایسا نہیں کہ مطلق اندر آنے سے منع کیا گیا، ایسا نہیں تھا۔ جیسا کہ اس کی مثال بھی ہے، اس کی مثال یہ کلام پاک کے اندر موجود ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ حیض کے متعلق صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ حیض کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گندی چیز ہے، اور جب تک عورت کو حیض آتا ہو، ولا تقربوہن ان کے قریب مت جاؤ۔ تو وہاں تقربوہن کا مطلب کیا، اور جب عورت کو حیض آ جائے تو اس کے بالکل قریب مت جاؤ، گھر سے باہر نکال دو یا خود نکل جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، چنانچہ ایسا ہی تھا۔ یہودیوں کے یہاں جو ہے عورت کو جب حیض آتا تھا تو اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور بالکل اچھوت کی طرح رہتے تھے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ اور عیسائیوں کے اندر بالکل الٹا تھا کہ ان کے یہاں سب چیزیں ہی جائز تھیں، یعنی حیض اور عدم حیض میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ اسلام بالکل درمیانی راستہ، اسلام کہتا ہے نہیں، عورت کو جب حیض ہو تو میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ تعلق صرف نہیں ہونا چاہیے، بس باقی ہم بھی سری نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے، باقی وہ پاک ہے، جیسے اور دنوں پاک تھی، وہ کھانا بھی پکا سکتی ہے، کھانا کھلا بھی سکتی ہے، آپ بھی اس کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ظاہری کوئی نجاست نہیں، وہ تو مانوی نجاست ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ فرق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں کلام پاک میں بھی یہی تھا، ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب مت جاؤ، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے بالکل الگ ہو جاؤ۔ اسی طرح یہاں مسجد حرام سے قریب جانے کو منع کیا، اس کا مطلب یہ کہ عمرے کے لیے اور حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے وہ نہ آئے، یہ مطلب ہے، اصل مطلب یہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، چونکہ فتح مکہ سے پہلے کفاروں کا مسجد حرام کے اوپر ایسا قبضہ تھا کہ مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے، مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو روک دیا گیا تھا، اور باقاعدہ جنگ ہونے والی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، صلح کی وجہ سے اس وقت واپس چلے گئے، اور اس کے بعد دوسرے سال آگے عمرہ کیا۔ تو کافر اور مشرک کا جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر ایسا داخلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیت اللہ پر قابض ہو جائے ہوں اور وہاں جا کر جو ہے وہ رہنے اپنا وطن ہی بنا لے، ایسا یہ منع ہے، یہ مطلب ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر آنا چاہے مسجد، کوئی کسی مسجد میں بھی، شرط یہ ہے کہ مسجد کا ادب و احترام وہ کرتا ہو تو آ سکتا ہے۔ بلکہ آج کے زمانے کے اندر جو ہے غیروں کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ آئے اور آ کر دیکھیں کہ ہماری مسجد میں کیا ہو رہا ہے، ہماری مسجد کے اندر کس طرح عمل کیا جاتا ہے، کون قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نماز کس طرح پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کیسے سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹے بڑے کا, امیر فقیر کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہے. ان باتوں کو دکھایا جائے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جن مشرکین, جن کفاروں کو یعنی جنگ کے اندر پکڑ کے لایا جاتا تھا, بہت سو کو, چنانچہ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ سمال جو ہے ایک صحابی تھے, بعد میں صحابی بن گئے, تو ان کو جب پکڑ کے لایا گیا تو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا. ان کا نام تھا شمامہ ابن اسال, ان کو باندھ دیا گیا تھا. تو اور بعد میں چل کر وہ چھوڑ دیا. تو اس طرح ایک نہیں, ایسے تو کئی کو مسجد کے اندر جو ہے قید کیا جاتا تھا اور روکا جاتا تھا تاکہ مسجد میں آ کر جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کی حالات کو سب چیزوں کو دیکھے, دیکھنے کے بعد خود ہی وہ اسلام کو قبول کر لے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ہے کسی مسجد میں بھی, حتیٰ کہ مسجد حرام میں بھی, ہاں طواف کے لیے, عمرے کے لیے, حج کے لیے نہیں جا سکتا, لیکن ویسے اگر مسجد دیکھنے کے لیے یا اور کسی کام کے لیے وہ جانا چاہے تو حاکم وقت جو ہوگا وہ اپنی ثوابدید پر, اپنی سمجھ کے مطابق کہ کس کی اجازت دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے, آ سکتا ہے اور روک سکتا ہے, روک بھی سکتا ہے, اجازت بھی دے سکتا ہے, جیسا مناسب ہو اس کے مطابق کر سکتا ہے. یہ حقیقت میں حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اسی طرح ایک بات اور بھی ہے, میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ نجاست سے مراد جو ہے نجاست باطنی ہے, دل کی نجاست ہے. یہ دل کی نجاست جو ہے بڑی گندی نجاست ہے. اور اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں, حدیث پاک میں آتا ہے آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے جو ہے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں اس آدمی سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اتنی بدبو آتی ہے. مساجد کے اندر حدیث میں ہے, مساجد کے اندر جو لوگ ایسی سگریٹ پی کر آتے ہوں جن کے کپڑوں میں سے بدبو آتی ہو, لہسن اور کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر آتے ہوں جس سے بدبو آتی ہو, تو ایسوں کو مسجد سے روکا جائے, کہا جائے تمہارے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے جو ملائکہ ہے, جو فرشتے مسجد میں ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور جا رہے تھے, تو سامنے سے جبرائیل امین آئے, تو جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہاتھ بڑھایا پھر مسافر کے لیے, انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بات ہے, کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ تو کہا کہ تم نے اس سے پہلے یہودی کے ساتھ مسافہ کیا تھا, اس وجہ سے میں نے ہاتھ کھینچ لیا. تو معلوم ہوا کہ کافر کے ساتھ مسافہ کرنے سے, کافر کے ساتھ رہنے سے بھی اتنا اثر آتا ہے کہ فرشتوں کو اس کا بھی احساس ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پانی منگوایا اور آپ نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد کہا او جبرائیل ہاتھ ملاؤ, تو فوراً انہوں نے ہاتھ بھی ملا دیا. تو معلوم ہوا کہ مانوی نجاست بھی ہے. جو علماء نے لکھا بھی ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ اگر کوئی آدمی کسی کافر کے ساتھ ہاتھ ملائے تو ہاتھ ملانے کے بعد یا تو بعد میں ہاتھ دھو لے یا وضو کر لے. یہ وضو کرنا جو ہے یعنی ایسا نہیں کہ اس نے ہاتھ دھویا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا, نہیں, مستحب طریقہ یہ ہے کہ ایسا کیا جائے. اور اس کی وجہ بھی ہے, ایک حدیث میں حضور حدیث میں ہے تین چیزیں ایسی ہیں جس گھر کے اندر یہ تین چیزیں ہوں رحمت کے فرشتے اس میں نہیں آتے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک تو وہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا کتے کا بچہ ہو, ہاں شرط یہ کہ ضرورت کی وجہ سے نہ پالا ہو. ایک تو کوئی آج مثلاً جنگل میں رہتا ہے, جیسے ساؤتھ افریقہ کے اندر بہت سے لوگ جو ہے ایک ہی گھر ہوتا ہے اور جنگل میں ہے, دکان بھی ہے, چوروں کا خطرہ بھی ہے, تو اس کی بچاؤ کے لیے جو ہے گھر میں پال رکھا ہے, یعنی گھر سے باہر یا گھر میں پال رکھا ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ تو مستثنا ہے. یہ تو شوقیہ پالتے ہیں. آج کل تو بیچارے ہمارے بچے بھی ایسے ہو گئے ہیں دوسروں کو دیکھ کر جو ہے کتے پالنے لگے ہیں, اللہ ان کو صحیح توفیق عطا فرمائے. ارے کتے کی خدمت کرے, ماں باپ کی خدمت کرو نہیں, بھائی بہن کی خدمت کرو نہیں. کوئی معذور یہاں کتنے لوگ ہیں جو اس میں ہوتے ہیں ہوم میں, بیچارے مسلمان بھی غیر مسلم بھی, ان کی جا کے خدمت کرو, ثواب ملے گا. غیر کی بھی خدمت کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے, کوئی بھی انسان ہو. لیکن اس کو چھوڑ کر جو ہے جانور کو پالتے ہو, اس کو کھلاتے پلاتے ہو اور اس کا فضلہ جو ہے صاف کرتے ہو, کیسی عقل ماری گئی ہے. خیر, تو ایک مرتبہ جبرائیل امین نے وعدہ کیا تھا کہ کل میں آؤں گا, دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انتظار کرنے لگے, آئے ہی نہیں. ایک پورا دن چلا گیا, دوسرے دن جو ہے دیر سے آئے. تو ظاہر بات ہے کہ فرشتے جو ہے وہ تو ہماری طرح ہے نہیں کہ جھوٹ بولتے ہوں یا وعدہ خلافی کرتے ہوں, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سوال کیا کہ جبرائیل امین تم نے وعدہ تو کل کیا تھا, کل نہیں آئے, آج آئے. تو حضور ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کے گھر کے اندر جو کتے کا بلّا گھس گیا تھا, وہ پلا تھا, اس لیے وہ اب نکل گیا, اس لیے میں آیا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے اس کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اسی طرح جس کے اندر تصویر بنائی ہو, فوٹو بنائی ہو, بہت سے لوگ جو ہے گھروں کے اندر صرف شو کے لیے فوٹو لگاتے ہیں, کیا آتے کہ ماں باپ کا ہے, کیا آتے کہ فلاں دوست کا ہے, کیا آتے کہ بیوی کا. اور آج کل تو موبائل ایک ایسا ایسی مصیبت ہو گئی ہے, موبائل کے اندر ہر آدمی معلوم ہے اپنے جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا فوٹو لگا دیتے ہیں, کوئی بیٹی کا, کوئی پوتے کا, کوئی نواسے کا, کوئی ماں باپ کا, کوئی شیخ کا بھی لگا دیتے ہیں جہالت میں. ارے شیخ میں کہو کچھ بھی ہو, فوٹو کسی کا نہیں لگانا چاہیے. اگر ایسا جو ہوتا تو انبیاء سے زیادہ بڑی ہستی کون ہوتی, ان کا فوٹو رکھتے. نہیں پاگل پناہ ہے تو کسی کا فوٹو نہیں چاہیے. جو تو فوٹو جس گھر کے اندر ہوگا رحمت کے فرشتے اس کے اندر نہیں آئیں گے. اور تیسرا جنوبی آدمی, وہ آدمی جس کے اوپر غسل فرض ہے, غسل فرض ہونے کے بعد بھی اس نے جب تک غسل نہیں کیا یہاں تک کہ ایک نماز قضا ہو گئی, چاہے اس کی ہو چاہے اس کی بیوی کی ہو. مثلا عورت جو ہے حیض سے پاک ہو گئی ہے, اب اس کو غسل کر کے نماز پڑھنی چاہے, اس نے غسل نہیں کیا, اب اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو کتنی میں تو اسلام تو ایسی تعلیم دیتا ہے. چنانچہ جو ہے مولانا دریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے تو خاص طور سے لکھا ہے کہ فقہا جو ہے وہ بدن کی نجاست اور بدن کی طہارت کے مسائل بیان کرتے ہیں, اور اللہ والے جو ہیں مشائخ جو ہیں وہ دل کی طہارت کے مسائل بیان کرتے ہیں کہ تمہارا دل کیسے پاک ہوگا اور تمہارے دل کی گندگیاں کیا ہے, کیسی ہے, اور اس کو کس طرح صاف کی جائے گی. تو حقیقت یہی ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہیں کہ فرشتے بھی ہمارے قریب میں آئیں, ایسا نہ ہو کہ ہم سے فرشتے بھی دور ہو جائیں, ہمارے گھروں سے بھی فرشتے دور ہو جائیں. آج کل تو جو ہے حقیقت یہی ہے, پہلے زمانے کے اندر جو ہے ایک فوٹو لگاتا تھا, اور اب تو فوٹو کا سوال ہے کیا ہے, فوٹو ہی فوٹو ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے اس سے بچا جائے. اللہ ہی ہماری حفاظت فرماوے. غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے انہیں سوال کیا تھا, وہ تو بہت سے تو مذاق کے لیے سوال کرتے ہیں یا جان بوجھ کے تنزن سوال کرتے ہیں, یعنی سوال اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ عمل کرنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اچھا اس گھر کے اندر جو فرشتے ہی نہیں آتے ہیں جس میں تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے, تو پھر تو جی اسرائیل علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے, اس کی روح قبض ہی نہیں ہوگی, وہ تمہارے گھر نہیں. کیسا اچھا سوال ہے. تو حضرت نے جواب دے دیا کہ ہاں بات تمہاری بالکل صحیح ہے, رحمت کے فرشتے جو مومنین کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اس کے بعد نہیں آئیں گے, کتوں کی جو روح قبض کرنے والے ہیں وہ کچھ آئیں گے. کیسا جواب بھی دیا. تو حقیقت یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی ہماری ٹیڑھی عقل سے بھی حفاظت فرماویں, صحیح دین کی فہم عطا فرماویں, اور اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماویں. کچھ باتیں اور بھی ہیں, آیت شریف آدھی آیت ہی کا یہ تفسیر ہوئی, کچھ باتیں اور ہیں انشاءاللہ آئندہ اس کو ذکر کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری باطنی ہر طرح کے نجاست سے پاکی عطا فرماویں, صفائی عطا فرماویں. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو جو ہے اپنی یاد سے اپنی ذکر سے منور فرماویں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.